الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے بہت احسان فرمایا کہ آپ کی اس بابرکت اور باعث مغفرت اور ثواب سے بھرپور محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، جنہوں نے قرآن کریم کے کئی سال دروس مکمل کیے اور جنہوں نے سنا اور جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قیمتی موقع اور ایسا عظیم فضل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تادیر قائم رکھے، مولانا کو سلامت رکھے اور ان کے مخلص کارکنوں کو کہ مخلصین کی دعاؤں سے اور ان کے تعاون سے اللہ کی مدد بہت غائبانہ طریقے پر بھی نازل ہوتی ہے، اور معذرت اس بات کی کہ یقین تھا کہ ایک گھنٹے میں آپ تک پہنچنا ہو جائے گا اور اپنی اثر سے فارغ ہو کے چلے، مگر ٹھیک دو گھنٹے آپ تک پہنچنے میں لگے۔ اور بہت وقت لگ گیا، مگر مولانا نے جو وقت ارشاد فرمایا ہے دریافت کرنے پہ، بس اسی کے مطابق آپ سے بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو دو آخری سورتیں ہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تھا تو نازل فرمائی تھی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دور کے جو بدترین فتنے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اہل السنہ کے عقائد سے ہٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن اہل السنہ کے عقائد سے ہٹنا اور اپنے تئیں ایک نیا دعویٰ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آدمی اہل السنہ کے عقیدے سے ہٹ جائے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعتی وہ جہنم کے کتے ہیں، اتنی سخت تشبیہ تھی اور اتنی سخت بات ارشاد فرمائی۔ تو علم کلام کے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقائد میں بدعت کو پیدا کرتے ہیں، یعنی اہل السنہ کا عقیدہ جو سنت کے مطابق ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اہل السنہ کے عقائد کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور اہل السنہ کے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی بدعتی سے پڑھ لے وہ ایک الگ چیز ہے، کسی کافر سے علم حاصل کر لے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہمیشہ وہ صاحب علم ہو، عالم دین ہو یا کچھ بھی ہو، اسے چاہیے کہ اہل السنہ کے عقیدے پر قائم رہے۔ اب یہ ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں جادو کو نہیں مانتا، پھر کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ جادو کے نہ ہونے کے یہ دلائل ہیں، پھر ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی جادو اور ٹونا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھئی جادو اور ٹونا کچھ ہے یا نہیں ہے، اور جادو کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اہل السنہ جو اپنی کتابوں میں عقیدے کو طے کر کے گئے ہیں انہوں نے کیا لکھا۔ بس یہ جتنے فرقے بر صغیر کے اور اب سرگرم زیادہ ہی نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب 1850 کے بعد کے ہیں۔ 1830 میں انتقال ہوا بڑے حضرات کا، 35 میں ہوا حضرت شاہ عبد القادر صاحب حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ کا، اور اس کے بعد یہ جتنے فتنے شروع ہوئے ہیں آخر 19ویں صدی سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا۔ 1799 18ویں صدی ہوئی نا، اس میں بھی علماء تھے نہیں، بس جو ان کے عقیدے تھے وہی ٹھیک۔ اس کے بعد کی صدیوں میں انحطاط آیا ہے، تو وہاں کیا لکھا ہے اس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اہل السنہ کے شعائر میں سے ہے کہ ہم جادو کو مانتے ہیں، کہ جادو ہے، یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے کہ جادو نہیں ہوتا۔ پورے شہر میں یہ جتنے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قاضی جادوگر اور نقوی اور جعفری اور محبوب قدموں میں اور دشمن وغیرہ وغیرہ، کئی اہل تشیع سے ہم نے کہا کہ عقیدہ تو آپ کا یہ ہے کہ جادو نہیں ہوتا، یہ تو ہماری سنت کا عقیدہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، تو بھیا ہمارے عقیدوں کو تم کیوں اپنائے ہو؟ اب چپ۔ پھر کوئی ملا تو اس سے کہا آپ سچ کہتے تھے، ہمارے عقیدے میں تو جادو ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو بڑے سے بڑا آدمی، چاہے ہم اس کی کوئی کتاب درس نظامی میں پڑھاتے ہوئی ہوں، تو وہ فقہ اصغر پڑھاتے ہیں، فقہ اکبر کوئی نہیں پڑھاتا، اور فقہ اکبر عقیدہ ہم قطعاً اس سے عقیدہ نہیں لیتے۔ ہمارا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں قدوری نہ پڑھائی جاتی ہو، اور قدوری جو تھے وہ عقیدے میں اہل سنہ نہیں تھے۔ ان کی کتاب التجرید اٹھائیں، جادو کی تردید پہ 10 دلائل دی ہیں، 1 2 3 4 10 دلائل دی ہیں، لیکن کوئی صاحب قدوری کے عقیدے کو نہیں پڑھاتا۔ عقیدہ اہل سنہ، اور اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو برحق ہے، نظر برحق، معتزلہ نہیں مانتے، اہل تشیع جادو کو نہیں مانتے۔ تو عقیدہ اپنا صاف رکھو کہ بھئی جو 1801-02 سے پہلے جو بزرگ تھے، 19ویں صدی سے پہلے امت جس پہ چلتی آئی ہے ہم اسی پہ قائم۔ تو اس لیے صاحب قدوری جیسے آدمی کو کسی نے نہیں پوچھا تو ہما و شما کیا تھی، اگرچہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، فقہ اصغر، اور انہوں نے اپنی کتاب التجرید میں صاف جادو کے نہ ہونے پہ دلائل قائم کیے، مگر کوئی نہیں دی۔ اس لیے یہ دو صورتیں اصل میں نازل ہوئی جادو کے توڑ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر سبق دیا کہ پروردگار عالم کی پناہ میں آ جاؤ، اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کہو اعوذ برب الناس، میں اس پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے۔ تعوذ، عوضہ، اصل میں عوضہ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، بچہ خوف سے محبت سے ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ اسمعی کہتا ہے، بہت بڑا امام ہے لغت کا، کہ عوض اللہ، میں نے ایک گڈے سے پوچھا صحرا میں کسی قبیلے میں، یہ اسمعی نے زندگی پوری گزار دی مختلف قبیلوں میں جا کے دیکھتا تھا کہ لہجہ کیا ہے، لفظ کیسے بدلتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں ہن کے ہویا اور آپ کہتے ہیں ہن، تو ہن اور ہن میں فرق پڑ گیا نا. وہ اس میں ہی ساری زندگی اسی میں گزارتا رہا کہ یہاں عربی کیسی وہاں کیسی. وہ کہتا ہے میں نے ایک سے پوچھا کہ لذیذ گوشت کون سا ہوتا ہے، تو اس نے کہا افوز، گوشت سب سے اچھا وہ ہوتا ہے لذیذ جو ہڈی سے چمٹا ہوا ہو. تو تعوذ چمٹ جانا، دعا مانگو اور کہو اعوذ برب الناس، میں چمٹ رہا ہوں، میں پناہ میں جا رہا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو رب الناس سارے انسانوں کا رب ہے. رب کے لفظ کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ دیکھو اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں ربوبیت کا خاص مقام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ہر ایک میں ربنا 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 آتا ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. رب وہ جو تربیت کرتا ہے، ایک چیز کو ایک حالت سے چلاتا ہے اور اس کے اختتام تک پہنچاتا ہے، یہ رب ہے. اس لیے یہ جو ربوبیت ہے سب سے پہلے اس کو لائے کہ تمہاری زندہ رہنے کے سامان اللہ فراہم کرتا ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ انسان کو یہاں پہ قائم کر دے تو کھانا چاہیے، دولت چاہیے، سواری چاہیے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 8 چیزیں بیان کر دی ہیں. اسلام یہ بنیادی حق حکومت کے ذمے رکھتا ہے کہ تم نے اپنی رعایا کے لیے 8 چیزیں مہیا کرنی ہیں تو تم رب کے نائب ہو، اگر کمی ہو گئی تو تم نائب نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا، اور کتاب الاموال میں ابو عبید یہ روایت لائے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خرچے نہیں پورے ہوتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پہ جو ٹیکس ہے حکومت کا سب معاف کر، اور اس کے گھر کھانا بھی بھجوایا، چیزیں بھجوائیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جس بادشاہ اور سربراہ کی مملکت میں ایک آدمی بھی اگر بھیک مانگنے والا ہوا تو قیامت میں اللہ اسے شدید عذاب میں ڈالے. یہ ربوبیت. اس لیے رب جب اسباب اور وسائل دیتا ہے تو انسان میں انانیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ جب کسی پہ انعام کرے تو اسے چاہیے کثرت سے یہ دعا مانگے جو اس کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. انعام ہوا، عہدے میں ترقی ہو گئی، پیسہ مل گیا، ہزار طرح شادی ہو گئی، اللہ نے جو بھی اس پہ انعام کیا ہے نا، اس انعام سے اگر کبر کا ناتا جڑتا ہوا محسوس ہو ہمیشہ وہ دعا مانگو جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی. انہوں نے کہا رب بما انعمت علیہ، اللہ جو آپ نے مجھ پہ انعام فرمایا ہے نا، کوئی بھی مہربانی کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ میں مجھے یہ نہ کر دے کہ تیرا انعام مجھے اس مصیبت میں نہ ڈالے کہ تیرا یہ انعام ہونے کے بعد میں مجرموں کا مددگار بن. بس رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ میں مجرموں کا ساتھی نہ بنا. کوئی نام تھا ہی نہیں، اللہ تعالی نے تھانے دار بنا دیا، فوج میں ترقی دے دی، پیسہ دے دیا، اب وہ اپنی اس عہدے کو مجرموں کی طرفداری میں استعمال کرتا ہے. صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، اپنے حالی موالی جتنے وہ مجرموں اضافہ ہو گیا، ہمیشہ اللہ سے دعا رب بما انعمت علیہ، اللہ جو بھی آپ مجھ پہ انعام فرمائیں، یہ کرم فرمائیں کہ فرن اکون ظہیر للمجرمین، اللہ میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں، تاکہ معاشرہ پاس رہے، طاقت کا غلط استعمال نہ ہو. اس لیے ربوبیت ہے. سب سے پہلے رب الناس انسانوں کا پروردگار. یہ ناس کا لفظ یا تو نکلا ہے نسیان سے یا انس سے نکلا ہے. انس اور محبت، انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور نسیان سے ہو تو پھر بھول جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسی آدم، آدم علیہ السلام بھول گئے چیز پہ. تو یہ بری عادت اس کی اولاد کو بھی پڑ جائے گی، فنسیہ ذریتہ، اس کی اولاد بھی اسی طرح بھول جائے گی. اور آدم نے بحث شروع کی، اس کی اولاد بھی بحث کرے. اس لیے کہ بڑوں کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر چھوٹوں پر پڑتا ہے. خاندان میں بڑا ہے، کلاس میں بڑا ہے، دوستوں میں بڑا ہے، ملک میں بڑا ہے، جو انتخاب کرے گا چھوٹوں میں اس کا اثر پڑے گا. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو تین پیالے سامنے رکھے گئے. جبریل نے کہا آپ چن لیں، شراب تھی، شہد تھا اور دودھ تھا. تو آپ غور فرمایا اور دودھ چن لیا. تو جبریل امین نے کہا کہ الحمدللہ الذی خلق الفطرہ، اللہ کا شکر، ساری حمد اس کے لیے کہ آپ نے صحیح چیز کا انتخاب فرمایا. لو اخترت ھذا، اگر آپ شراب چن لیتے نا، لغوت امت، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس لیے بڑے جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں نا، چھوٹوں پہ اثر پڑتا ہے. جو چیز آپ انتخاب کریں گے آپ کی اولاد اس پہ چلے گی. بہت لوگ پوچھتے ہیں بچوں کی تربیت. ہم کہتے ہیں بھائی، ایک آدمی زمین میں خزانہ گاڑ گیا، اسے کہا اللہ یہ دولت تیرے بچوں تک پہنچا دے، بڑی چوڑی دیوار تعمیر کر دی. دیوار گر گئی تو اللہ نے اپنے دو نبیوں کو بھیجا، علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور خضر، کو کہ دیوار پھر اتنی چوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کے بعد کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت آپ چاہتے تو اس پہ کوئی مزدوری لے لیتے، سارا دن کام، شام کو کھانا بھی کوئی نہیں. تو انہوں نے پھر حقیقت بیان کی. انہوں نے کہا یہاں ایک خزانہ تھا، دیوار گر رہی تھی، خزانہ لوگ لوٹ کے لے جاتے تھے. ان کے یتیم بچوں کے باپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ رزق میری اولاد تک پہنچا دے، یہ رزق میری اولاد تک پہنچا دے. تو یہ اب دیوار تعمیر ہو گئی، یہ بچے بڑے ہوں گے تو لے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر باپ نیک ہو تو اللہ اس کی اولاد کی دنیا ضائع نہیں کرتا، دین کیسے ضائع کر دے گا. تو خود صالح بنتے نہیں، اولاد کی تربیت کرنے چاہیے. تم خود صالح بنو نا، اولاد کا اللہ مان کے وہ کر دے گا جو تمہیں کر دے گا. اس لیے بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے صالح لوگوں کی اولاد میں ہونا خود بہت بڑی چیز. حضرت مدنی نبر اللہ برکتہ کے خاندان میں بیعت تھی. یہ سارے سادات میں سے تھے، نجیب الطرفین. تو حضرت کے جو والد تھے ماسٹر حبیب اللہ صاحب، وہ بھی بیعت کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے، یعنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی دادی نے کہا کہ بیٹے بیعت نہ کیا کر، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بزرگ کرتے آئے ہیں، تو تم جاؤ کہیں کسی سے سلوک یہ خلافت سب ہو، پھر بیعت شروع کرو، ایسے نہ کیا کرو. تو وہ گئے اور وہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ سے بیعت ہو گئے. بتایا میں ماسٹر ہوں حضرت، انگریزی اسکول میں پڑھاتا ہوں، فیض آباد ٹا ٹانڈا ضلع فیض آباد میں رہتا ہوں. حضرت بہت خوش ہوئے محفوظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ. پھر وہ آئے, پھر آئے, بڑے خوش ہوئے. ایک مرتبہ آئے تو حضرت ناراض تھے, پریشان ہوئے, چلے گئے واپس. پھر آئے تو پھر حضرت خوش تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پچھلی مرتبہ آپ مجھ سے ناراض تھے, پھر میں ابھی تمہارے بہت سے حاسد ہو گئے اور میری محبت جب تم سے دیکھی تو آ کے شکایتیں لگانے لگے اور کسی نے کہا یہ سید نہیں ہے, ایسے ہی بنا پھرتا ہے. تو کل جب تم آ رہے تھے تو جب چلے ہو گئے گھر سے تو میں نے رات سید نور الحق صاحب رحمت اللہ کے خواب میں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا آ رہا ہے, پچھلی مرتبہ ناراض ہو گئے تھے, میرا بیٹا پریشان ہے, اب نہیں ہوگی. تو تمہارے جو دادا پردادا تھے وہ خواب میں ملے. ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی, ہم نے پشتیں گنی. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ کے والد سے 19ویں پشت میں آتے ہیں, 19واں دادا ہے, اور یہاں آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے. اس لیے صالح لوگوں کی اولاد میں ہونا ان صالحین کی ارواح کی دعائیں پہنچتی ہیں, اور چلنا بھی چاہے ٹیڑھا تو کئی مرتبہ سیدھے ہی رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے. تو اس لیے پروردگار جو آدم علیہ السلام کی نسیان بحث اولاد میں بھی چل پڑی, تو کہو اعوذ برب الناس, میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آؤں. رب ہے نا, اسی لیے فرمایا وَقَيِّم مِّن دَابَّتِ اللَّهَ قَافِهِ, اور کتنی ہی زمین پہ ہماری مخلوق ہے جو اپنی روٹی ساتھ ساتھ یہ نہیں پھرتی, اللہ یرزقھا, اللہ اسے رزق دے گا. اس لیے خدا کے نیک بندے ہمیشہ حلال کا رزق ہے. یہ کرخی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں, پنفی فقہ میں زمانے کے بوجھ کے باوجود امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے پائے کے آدمی تھے. کرخی رحمت اللہ علیہ اتنے فقیہ, پڑھاتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, صبح گھر سے نکل جاتے تھے, جس کو دیکھا لوگوں کے پاؤں دیکھتے, جس کا جوتا میں مرمت کر دوں ٹھیک کر دوں, اپنا جوتا اتار کے دیتا, حضرت اس کا جوتا ٹھیک کر کے پہنا دیتے, پیسے دے لیتے. ذات کے موچی تھے. یہ جو ذات پات ہم مسلمانوں میں ہے نا, تو کرخی رحمت اللہ علیہ ذات کے موچی تھے. بس وہی پیسے لے آتے تھے گھر آ کے کھا لی, نہ اللہ کا دین بیچا نہ خدا کا نام بیچا, اتنے بڑے لوگ تھے. ملک الناس, لوگوں کا بادشاہ, شہنشاہ, اللہ کی ذات. اللہ کی شہنشاہیت میں دو چیزیں ہیں, ہیں تو بہت سی لیکن دو باتیں ہیں چھوٹی سی. ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کا علم. یاد رکھو کائنات میں جتنی بھی قدرت نام کی چیز ہے, اللہ نے کسی کو قدرت دی ہے یا نہیں دی ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قدرت دی ہے یا نہیں دی ہے, اولیاء کرام کو دی ہے یا نہیں دی ہے, حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت اللہ نے دی ہے یا نہیں دی ہے. واضح طور پر اللہ کی قدرت اس کا ذاتی وصف ہے, ذاتی اوصاف ہے, ذاتی صفت ہے اللہ کی, اور جس کو دیتا ہے وہ عطائی ہے, عطا کرنے والا جب چاہے چھین لے, اگر دیتا ہے تو چھین لیجیے. یہ فرق ہے مخلوق کا اور خالق کا, کہ خالق قدرت کی صفت لینے کے لیے کہیں نہیں گیا, اور اگر اس نے مخلوق کو دی ہے جب چاہے چھین. اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفت. دوسری اللہ کی قدرت حادث نہیں ہے. اللہ کی قدرت ایسی نہیں ہے کہ آج ہے شام کو ختم ہو گئی صبح پھر آگے, نہ. انسانوں کی قدرت آج ہے نہیں ہے. آج قدرت خدا نے زندگی میں دے دی, بادشاہ بن گیا, اگلے دن ہٹا دیا گیا. تو اللہ کی قدرت عطائی نہیں ہے ذاتی, اور اللہ کی قدرت پر زوال نہیں ہے, لوگوں کی قدرت پر زوال. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ عدم سے وجود میں لے آئے, بظاہر یہاں کچھ نہیں, اللہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کیا اللہ کے صرف چاہنے کی بات ہے، اللہ چاہے تو یہاں پہ 10 ہاتھی کھڑے ہوئے نظر آئے، اور کائنات بھی یہ ہو نہیں سکتا. سائنسدان جتنی چیزیں بناتے ہیں نا، ایک چیز سے دوسری چیز، اس کو ابالا، اس کو گرم کیا، اسے کسی تیزاب میں ملایا، کیمسٹری بھری پڑی ہے، ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے، دوسری سے تیسری چیز بنتی ہے. چیز جو پہلی ہے نا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق کر ہی نہیں. ریت اٹھائی، پلان چیز اٹھائی، شیشہ بنا دیا، شیشہ پیسا، یہ بن گیا، یہ بن گیا تو وہ بن گیا. ساری کائنات ایسی اللہ کی واحد ہستی اور ذات ہے، جس کی قدرت بس کامل ہے، کسی کی اتنی قدرت نہیں ہے، سائنس کرے یا کوئی. اللہ یہ قدرت اپنے انسانوں کے امتحان کے لیے ذرا سی دیر کے لیے دجال کو دے گا، اور دجال کہے گا کہ بارش ہو جا، بارش ہو جاتی، وہ کہے گا زمین کو اگا دے گا، زمین اگانا شروع کر. یہاں سے لوگ دھوکے میں آ جائیں. تو قدرت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. اسی طرح اللہ کی صفت علم، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرتے ہیں، بھیا ہمیں بڑی حیا. کان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، کام گناہگار لوگ دو لفظ نہیں پڑے اور بحث اس بات پہ کرنے چلے ہیں. دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کا علم ذاتی ہے، یہ علم عطائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی علم دیا، عطا کیا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، اور اللہ کا علم لا محدود. فرق آ گیا. ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب تھا، یہ تھا، یہ تھا، ہم کہتے ہیں یہ سوچ کے کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، جو اب اللہ کی تجلیات ان پر پڑ رہی ہیں، اور جس تیزی سے خدا کے عالم میں خدا پاک کی ذات و صفات میں وہ ترقی کر رہے ہیں، اس علم کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. تم تو صرف ان کے علم کو مادیت میں کہتے ہو، ہم کہتے ہیں روحانیت میں جو ترقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا گیا، اور ہزاروں سال تک اللہ کے نور کی تجلیات پڑتی رہی. پھر کہتے ہیں اللہ کے علم کی تجلیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑتی رہی. علم برستا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر. پھر وہ کہتے ہیں کہ عالم شہود، وحدت الشہود، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اس کے بڑے سرکردہ، اور وحدت الوجود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جس کے امام ہیں، انہوں نے کہا شہود کی تجلیات پڑتی رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مدت تک وجود جو ہے نا، وجود کی تجلیات پڑتی رہی، تو روح مبارکہ نے نور کو، وجود کو، علم کو، ان سب چیزوں کو سمیٹ لیا. اس لیے اللہ کا الہ ملک الناس، بادشاہ، ایک اس کا علم اور ایک اس کی قدرت. اور پھر فرمایا کہ الہ الناس، لوگوں کا پروردگار، معبودیت اور عبدیت، اس عبدیت سے بڑا کوئی مقام نہیں. بس انتہا ہے. جو آدمی جتنا بھی عبد ہے نا، بس اتنا ہی بڑا ہے. حتیٰ کہ آپ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بڑے مقامات ہیں، اللہ کہتا ہے میرا بندہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. ہر جگہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ. اور یہ عبدیت کا مقام، سب سے بڑا مقام، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, آپ مانے نہ مانے آپ کا اپنا مطلب ہوگا, کوئی یا آپ کا علم ہوگا, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جتنے لوگ تھے نا یہ جھوٹے نہیں, ابن عربی تھے, حضرت مجدد تھے, شاہ ولی اللہ تھے, شاہ عبدالعزیز تھے, پیچھے چلے جاؤ اسفرائنی تھے, جوائنی تھے, یہ جو ہیں مولانا روم اور فرید الدین عطار رحمہ اللہ, یہ لوگ جو جس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے جھوٹے نہیں تھے. جھوٹ ہوتا تو ان کا فیض ہی نہ چلتا. اسی لیے مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے, یہ جتنے ہمارے چشتیہ سلسلے کے مشائخ تھے سب وحدت الوجود کے قائل تھے, اور اب وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں, حیرت ہوتی ہے, اس کو ایک سطر سطر پڑھنا نہیں آتی اور وحدت الوجود گمراہ والی ہے. یہ مثنوی میں معروم کا شعر ہے, انہوں نے کہا میری پوری مثنوی کا اصل وحدت الوجود ہے, اور اس کے علاوہ میری مثنوی میں بھی جو کچھ دیکھتے ہو یہ سب باتیں ہیں. یہ وحدت الوجود کے داعی, یہ وحدت الشہود کے داعی, آخری مقام ابدیت. بس حضرت مدنی نور اللہ مقدون نے نقش حیات میں لکھا ہے کہ میں نے اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے مراقبہ ذات کا آخری سبق تلقین فرمایا تو یہ عرض کیا کہ مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کرا دے. تو حضرت فرمایا علی صاحب یہ جو میں نے تمہیں سبق دیا ہے نا یہ ہر ایک سلسلے کا آخری سبق ہے, اس پہ محنت کرو, پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے. اس لیے الہ اس کے مقابلے ابدیت, ابدیت سے بڑا کوئی مقام نہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ, وقت ہوتا تو میں اس کی شرح بھی کرتا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ابدیت کے مقام پر فائز تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ساری فراست, حتیٰ کہ فرمایا نبوت میرے بعد ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو مل جاتی, اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ابدیت تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ سے کامل تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست اس پہ ایک لکھا ہے جواب فتوے کا, ان کے فتاوی میں ہے, وہ کہتے ہیں عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتے ہو, ابوبکر رضی اللہ عنہ تک کہاں پہنچ سکتے تھے, اسی لیے ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں کہ ابدیت کا جو مقام ان کا تھا کسی کا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا الہی نہ, ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ پہ مقام ابدیت کھلا, میں جا رہا تھا ایک دروازہ میں نکل بتایا روحانیت, مجھ سے کہا گیا کیا ہے, میں نے کہا دروازہ کھولو میں دیکھنا چاہتا ہوں, ان کا یہ نبوت کا دروازہ ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا, یہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا. کہتے میں دروازے کی شان اور شوکت اور دبدبا دیکھ کے حیران ہوں, اور پھر مجھ پہ ابدیت کا ایک دن مقام کھولا گیا تو میں تنگ آ گیا, میں نے ہاتھ جوڑے اور درخواست کی کہ اللہ مجھے اس سے نکال, میں مر جاؤں. ابدیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہر آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. من شر الوسواس الخناس, اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے, وہ وسوسے جو ڈالنے والا ہے نا خناس شیطان, اس کے وساوس سے, وسوسے ڈالتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, دل میں خیالات ڈالتا ہے. اصل میں خیالات اور وسوسے یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ جب آدمی غذا خراب کھاتا ہے تو ہضم کا نظام بگڑ جاتا ہے. مثلا اس نے ابھی گرم چائے پی لی, یخنی پی لی, باہر گیا تو ٹھنڈی بوتل کسی دوست نے پلا دی تو گلا تو برباد ہونا ہے. یہ ناقص غذا جو جسم کو دیتا ہے وہ پیٹ میں گڑبڑ پیدا کرتی ہے, بالکل اسی طرح جو آدمی ناقص غذا اپنی روح کو دیتا ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. کستنی بات. غذا کھانے کے لیے منہ ہی ہے نا, جو کھائے گا اس کا اثر ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں جس پہ کوئی دلیل دے. بالکل اسی طرح کان, آنکھ اور ناک اور ہاتھ جو چھوتے ہیں, یہ ساری غذا پرووائڈ کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں روح تک. تو اگر روح ناخالص گندی غذا کھائے گی تو اس سے دماغ خراب ہوگا, اور جسم خراب غذا کھائے گا تو جانتے ہی ہو پھر کیا ہوگا. تو روح کو غذا دیتا ہے انسان خراب. حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا, ان کے ملفوظات میں ہے, کہ میں پاک پتن شریف حاضر ہوا تو میں نے جو باتیں کی پہلی ملاقات میں ہو گئی, تو میں نے بیعت کی درخواست کی, تو بیعت میں فرمایا, فرمایا میں اس حضرت نے پوچھا کہ عقیدے میں کیا پڑھا ہے, میں نے کہا یہ, فرمایا یہ تھوڑا ہے, ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی تمہید مجھ سے پڑھنی پڑے گی. حفظ کتنا کیا ہے؟ میں نے کہا حفظ تو نہیں کیا. فرمایا حفظ کرو چشتیوں کا آدھا سلوک قرآن پاک کا حفظ. پھر مجھ سے پوچھا فقہ کیا پڑھی ہے, میں نے بتایا تو فرمایا اچھا یہ کافی. پھر مجھ سے فرمایا کہ تجوید کتنی پڑھی ہے, تو میں نے بتایا, فرمایا نہیں, چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ مجھے خانقاہ پہ پڑھائے تھے. یہ تیر ہوتے تھے, چھ پارے کامل تجوید کے ساتھ پڑھائے, عقیدہ درست کیا, کتاب پڑھائی, تب جا کر کہیں خلافت تو کیا, وہ بعد میں باتیں. تو فرماتے ہیں میری بیعت جو تھی اس میں حضرت نے فرمایا کہ توبہ کرو اور وعدہ کرو کہ اپنی آنکھیں, زبان اور ناک, ان تینوں کی حفاظت کرو. کمال کا جملہ فرمایا, یعنی روح کو جو گندی غذا ان تینوں کے ذریعے جانی ہے اس کے قریب نہیں جانا, ورنہ کیا ہوگا, من شر الوسواس الخناس, یہ وسوسے پیدا کرتا ہے. تو ایک دنیا بن جاتی ہے, اسی سے باہر نہیں نکلتا. تو روح چیختی ہے, وہ کہتی ہے میری غذا اللہ کی یاد. مثنوی کے بالکل شروع میں محرم نے کہا کہ روح بانسری چیختی ہے, بشنو از نئے چو حکایت نہیں کرے, بانسری کو سنو, بانسری کیا کہتی ہے, بس جدائی ہا شکایت نہیں کرے. یہ روتی ہے بانسری اور کہتی ہے میں بانس کے ساتھ ہی, مجھے کیوں کاٹ کے الگ کر دیا. لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ مطلب روح روتی ہے, کہتی ہے میں اللہ کے ہاں تھی عالم امر میں, مجھے عالم خلق میں تم نے لا کے رسوا کر دیا, کیوں گندی غذا مجھے دیتے ہو, مجھے میرے پروردگار کی طرف لے. من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو انسانوں کے دل سینوں میں وسوسے ڈالا. پورا ایک نظام ہے, اور اس نظام کی بنیاد باطل کرتا ہے, اس کے نظام کی بنیاد کو اکھیڑتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم, شیطان اپنے دوستوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تاکہ ایمان والوں سے جھگڑے. اس لیے جہاں بھی اہل ایمان سے لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, شیطان وہاں کام کرتا ہے, اور شیطان چاہتا ہے کہ جیت جائے. من الجنۃ والناس, انسانوں میں ہو یا جنات میں, اللہ جو بھی ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. امام غزالی, امام رازی رحمۃ اللہ اس آیت پہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں, وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہوتے ہیں نا, وہ جنات میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی بہت سے شیطان ہوتے ہیں. صرف شیاطین جنات ہی میں نہیں, انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, گمراہی کی باتیں کرتے ہیں. کوئی نئی چیز, کوئی نیا شوشہ, کوئی نیا نظریہ, اس کو اپنانا اور اسلاف کی راہ کو چھوڑنا. لکھ لو گھر جا کر یہ بات, کبھی بھی اہل سنہ کی راہ کو چھوڑنا نہیں, اور اسلاف میں جو ان کے شاذ اقوال ملتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرنا. کبھی، جو ان کے قول ایسے ہیں جو اہل سنہ کے برعکس ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں ہو، کیوں نہ ہو، نہیں مانتے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا، طلحہ شرح مبشرہ میں ہے اور طلحہ رضی اللہ عنہ خلافت کے اہل تھے، اور بصرہ والے اصرار کر رہے تھے کہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو ملنی چاہیے. اہل مکہ اصرار کر رہے تھے کہ خلافت زبیر رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے. مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی خلافت کی، طلحہ رضی اللہ عنہ معمولی آتی تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا روزے کا، تو انہوں نے کہا بھی کھانے پینے سے چنتا ہے، اور برف جو ہے یہ نہ کھانے میں ہے نہ پینے میں ہے، تو برف کا ڈلا منہ میں رکھ لو، روزہ نہیں کرتا. یہ انہوں نے فتویٰ دیا، لیکن امت نے کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، قطعاً نہیں. اس لیے اہل سنہ کی راہ کو چھوڑنا نہیں، اور جو بڑے حضرات کے شاذ اقوال ہیں جسے امت نے قبول نہیں کیا، نہیں کیا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قربانی، تو انہوں نے کہا قربانی ایک جان اللہ کی راہ میں دینی ہے، میں مرغا ذبح کر دیتا ہوں. ہو گئی قربانی. فتاوی نظیریہ میں سید نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو فتویٰ بھی دیا ہے اہل حدیث حضرات سے کہ بکری کی، اس کی مرغی کی قربانی ہو جاتی. اور بلال رضی اللہ عنہ سے دلیل دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کوئی قربانی گوشت ہے کھانے کے لیے، میں تو عید کے دن بازار سے گوشت منگواتا ہوں، دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، بس ہو گئی قربانی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ ثمانیت ازواج، آٹھ قسم کے جانور، چار نر اور چار مادہ، یہ ہیں قربانی کے لیے، ان سے باہر نہیں نکلتے. بکرا اور بکری، دمبا اور بھیڑ، اور اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل. انہوں نے کہا اللہ نے آٹھ کی دعا دی ہے، بس آٹھ میں قربانی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں کرتا. اب ایک آدمی کہتا ہے اس سے بلال فلان رضی اللہ عنہ، پوری عظمت عزت احترام کے باوجود اہل سنہ نے اجازت نہیں دی، نہیں جانا. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ انسان وسوسے ڈالتا ہے، آج یہ عزم چل رہا ہے، آج نئی تحقیق یہ آ گئی ہے، یا اللہ یہ پرانے جو تھے یہ ان لوگوں نے کوئی تحقیق نہیں تھی، کچھ نہیں پڑھا تھا. اپنے اور اللہ کے درمیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رکھو، یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی پندرہویں صدی کے مجدد کو لے لوں کہ یہ آ گیا. اس لیے بچو ان چیزوں وسوسے، اس طرح بھی پیدا ہوتا. اور وساوس کا علاج، ان ساری چیزوں کا علاج صرف دو چیزیں، اسو قدمی، ایک اللہ کا ذکر اور ایک صحبت صالح. اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں، صحبت میں مدت گزارنی چاہیے. بس اس صحبت میں جو پاکیزگی آتی ہے نا، اور جو تبدیلی آتی ہے. ہم نے ان مشائخ کو دیکھا کہ کچھ نہیں کہتے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے، پہلی ملاقات ہے ہاتھ ملایا اور جو سامنے آتا تھا وہ رونے لگتا. اس وقت چھوٹے تھے، حیرت ہوتی تھی، یا اللہ اسے کیا ہو گیا، آنسو ہیں ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. حضرت سعد مدنی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، کئی مرتبہ دیکھا، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کوئی آیا ہاتھ ملایا تھوڑی دیر کے بعد، ہمارے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کے ہاں بھی گئی. تو وہ جو نور اور وہ جو چیز اندر سے ابدیت کے انوار باہر پڑتے ہیں، وہ ہر آنے والے پہ اثر کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی پاک کتاب آپ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر، اور ذکر کی سب سے افضل شکل قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کے تین درجے ہیں. اس مبارک جگہ پہ آ کے مولانا کے سامنے بیٹھ کے جھجھک بھی آتی ہے، لیکن اب رک نہیں رہا بیان، کسی کیسے روکیں، لیکن حضرت کی وجہ سے جھجھک ہے کہ بڑوں پیروں کی جگہ ہے، پیر خانہ ہے. تین درجے ہیں. قرآن کریم قاری سے پڑھانا، استاد سے پڑھانا. پہلا درجہ یہ ہے کہ جب بھی پڑھو یہ سوچو کہ اب قاری صاحب نہیں ہے، اب اللہ کو سنا رہا ہوں، اب اللہ تعالی سن رہا ہے. زیر زبر پیش کوئی غلطی کی نا، اللہ کا کلام. اس سے بڑھ کے درجہ یہ ہے، پہلا درجہ کہ اللہ کو سنا رہا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پاک کلام کو میرے دل پہ نازل کر رہا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ خود میری زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخت دیکھا اور درخت سے آواز آئی کہ اننی ان اللہ، میں تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو درخت سے آواز آتی تھی نا، پورے جسم کے متعلق یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی زبان، اللہ قرآن پڑھ، یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. اور صحبت صالح، اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا، خدا کے نیک لوگوں کی اولاد میں ہونا، اللہ تعالیٰ ایسی صحبت کے ثمرات نصیب کر دے. بندہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث ہے، وقت نہیں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ سب کو وقت دیا اور رشتوں نے عرض کیا کہ اللہ وقت کسی کام سے جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا اولائک قوم اللہ یشفا جلیسہم بہ، کہ اتنے نیک لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں کوئی گزرتے ہوئے بھی آ گیا تو ہم سے بھی معلوم نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق.